الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ارشاد باری تعالی ہے والکاظمین الغیظ اور غصے کو پی جانے والے والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف کرنے والے واللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کو پسند فرماتے ہیں. تو قرآن پاک میں غصے کو پی جانے والا, لوگوں کو معاف کرنے والا, اس کی تعریفیں کی گئیں. اسی طرح حدیث پاک میں بھی ایسے بندے کی تعریفیں کی گئیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے, بلکہ پہلوان وہ ہے کہ جب اسے غصہ آئے تو وہ اس غصے کے اوپر صبر کرے, اس کو قابو کرے. تو قرآن میں بھی غصے پی جانے والے پر تعریفیں ہیں, اور حدیث پاک میں بھی غصے کو پی جانے والا جو ہے اس کی بڑی تعریفیں آئی ہیں. غصہ جو گناہ ہے یا غصہ جو بیماری ہے, وہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے. ہر انسان نے زندگی میں غصہ کیا ہے, ہر انسان کو زندگی میں غصہ آیا ہے. اس کا مطلب فطرتاً غصہ انسان کی طبیعت میں ہوتا ہے. غصہ کیوں آتا ہے؟ انسان کی طبیعت کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے تو انسان اس کو پسند نہیں کرتا, اور پھر غصے کا یہ پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو غصہ جو ہے وہ انسان کے اندر فطری طور پہ رکھ دیا گیا, اسی طرح شہوت بھی انسان کے اندر فطری طور پہ رکھ دی گئی. کوئی بھی صحت مند انسان یہ نہیں کہے گا کہ مجھے شہوت کا خیال نہیں آتا زندگی میں. یہ ایک فطری جذبہ رکھ دیا گیا. عام طور پہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بندہ شہوت سے متعلق گناہ کر لے تو اس کو بہت چھپایا جاتا ہے, اور وہ گناہ جو ہے اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے. اور واقعی شہوت کا گناہ بہت برا ہے, مگر شہوت جتنی بڑی بیماری ہے اور جتنا بڑا گناہ ہے, اس سے زیادہ بڑھ کے غصہ جو ہے وہ بیماری ہے اور گناہ ہے. شہوت کی حد جو ہے وہ زنا ہے. انسان اگر شہوت کے اندر بہت آگے نکل گیا تو آخری حد اس کی زنا ہے, اور غصے کی جو حد ہے وہ دوسرے کا قتل ہے. تو شہوت کی جو حد ہے اس سے بڑی ہوئی ہے غصے کی حد. اسی طرح شہوت اس لیے بھی کم بڑی بیماری ہے, اور غصہ زیادہ بڑی بیماری اس لیے ہے کہ شہوت جو ہے وہ زندگی کا ایک وقت آتا ہے جب وہ کم ہونا شروع ہوتی ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہے. بوڑھے آدمی میں اونچی درجے کی شہوت پوری کرنے کی استعداد ہی نہیں رہتی ہے. حتیٰ کہ جو عیاش قسم کے لوگ معاشرے میں ہوتے ہیں, جنہوں نے جوانیاں شہوت کے گناہ میں گزار دی ہوتی ہیں, بڑھاپے میں آ کے وہ بھی اپنے گناہوں کا رخ بدل دیتے ہیں. یا تو نیکی پہ آ گئے ہیں تو بہت ہی اچھی بات, مگر بڑھاپے میں آ کے وہ شہوت سے متعلق گناہ نہیں کرتے, استعداد ہی جو نہیں رہتی اندر. تو شہوت وہ گناہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ فطری طور پہ اس میں کمی آ جاتی ہے, غصہ وہ گناہ ہے کہ بڑھاپے کے باوجود بھی وہ غصہ بڑھتا جاتا ہے، فطری طور میں اس میں کمی نہیں آتی، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بوڑھے لوگ غصے میں زیادہ تیز ہوتے ہیں، زیادہ بھڑکے ہوئے ہوتے ہیں، بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، تو بڑھاپے میں غصہ زیادہ ہوتا ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسے بوڑھے کو جانتا ہوں، یا میں نے ایک ایسا بوڑھا دیکھا کہ جو بیٹھا ہوا غصے کے عالم میں ہوا کو گالیاں دے رہا تھا. تو غصے والے آدمی کا بڑھاپا ایسا ہو جاتا ہے، اگر زندگی میں غصے کو کنٹرول کرنے کا کوئی تدبیر نہیں کرے گا تو یہ غصہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. یہ شہوت کی طرح ختم ہونے والی چیز نہیں کہ استعداد اندر سے ختم ہو جائے، یہ بڑھتا چلے جائے گا. اس لیے عام طور پہ دیکھا گیا ہے غصے والا بندہ جو ہے اس کا بڑھاپا جو ہے وہ بہت ہی عبرتناک ہوتا ہے. چنانچہ ایک بزرگ کے بارے میں ہم نے سنا، قریبی جاننے والے، بزرگ سے مراد بڑی عمر کے آدمی تھے، غصے والے تھے. اور غصے والے کیا کہ آگ، اور غصے والے بندے سے قریبی لوگ بھی قریب آنا نہیں چاہتے کہ جی صحیح کام بھی کر رہا ہوں گا تو بھی ڈانٹ پڑنی ہے، تو بھی تھپڑ لگ سکتا ہے. تو بڑھاپے کے وقت پہنچ گئے تو ان کے قریب نہ ان کے بیٹے، نہ ان کے بچے، نہ ان کے بھائی، نہ ان کی بیوی کوئی آنا چاہتا. اور بڑھاپے میں بیماری کے وقت میں کوئی سہارا دینے والا نہیں، بستر میں پیشاب نکل جاتا اور کوئی ان کو باتھ روم لے جانے والا نہیں. تو غصے والے لوگوں کا بڑھاپا عبرتناک ہوتا ہے. اس لیے یہ غصہ جو ہے یہ شہوت سے بڑی بیماری ہے، بہت زیادہ بڑی بیماری. عام طور پہ غصہ دیکھتے ہیں کہ بوڑھے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ غصہ کر رہے تھے. ایک مرتبہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، اور مسجد کے نماز مسجد کا صحن ایسا تھا کہ باہر جو ہے وہ روڈ پہ جو چل کے جا رہا ہو اس کی آواز آ سکتی ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. تراوی کی نماز ہے، ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں، اچانک سے ہم نے دیکھا کہ تراوی کی نماز میں کھڑے ہوئے ایک بڑے میاں جو ہیں وہ اسی تراوی کی نماز ختم ہوتے ہی یا نماز کی دو رکعت ختم ہوتے ہی کھڑے ہوئے، اور جو مسجد کے باہر نوجوان چل کے جا رہا تھا اس کو بڑی بڑی گالیاں دے رہے ہیں کہ تو آواز زیادہ نکال رہا ہے اور مسجد میں تراوی کی نماز ہو رہی. تو ایسے عجیب و غریب غصے میں واقعات ہوتے ہیں، شرمندگی والے واقعات انسان سے ہو جاتے ہیں. تو غصہ جو ہے وہ شہوت سے بڑا گناہ، اس میں کوئی شک نہیں، یہ شہوت سے بڑی بیماری ہے، یہ شہوت سے زیادہ نقصان پہنچانے والی بیماری ہے. بالکل شہوت بھی بہت بڑی بیماری، مگر غصے کا مقابلہ کوئی نہیں ہے. چنانچہ کچھ لوگ ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید اگر ہم اپنا غصہ ایک مرتبہ پوری طرح سے نکال لیں گے تو یہ ختم ہو جائے گا. تو شریعت نے اس سے منع فرمایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ گھونٹ وہ ہے جو غصے کا گھونٹ ہے اگر وہ اس کو پی جائے. تو شریعت نے بھی اس سے منع کیا کہ غصے کو نکالنا نہیں ہے بلکہ غصے کو دبانا ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ غصہ نکل جائے گا تو شاید ہی ختم ہو جائے گا. یہ غصہ نکلنے سے ختم کوئی نہیں ہوتا، بلکہ انسان جتنا غصہ نکالتا ہے اتنا غصہ یہ اور پیدا ہوتا ہے. شہوت والا جو گناہ ہے وہ ایک مرتبہ اس شہوت کو پورا کر لیا تو تھوڑی دیر کے لیے شہوت ختم، اور غصہ یہ ہے کہ انسان پورا کرتا جائے گا یہ بڑھتا جائے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی غصہ جو ہے وہ ہمارے آبائی طور پہ ملا ہے، جیسے میرے والدین میں بھی غصہ ہے تو مجھ میں بھی غصہ ہے، اس لیے اب میرے پاس غصہ کرنے کا لائسنس موجود ہے. غصے کرنے کا لائسنس کسی کے پاس بھی موجود نہیں ہے. شریعت نے غصے کے اوپر کیپ کرنے کے لیے، غصے کے اوپر دبانے کا حکم دے دیا. مگر عجیب بات یہ ہے کہ آج کی جو سائنس ہے وہ بھی یہ کہتی ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جی مجھے میرے والد سے غصہ ملا ہے، یا میرا والد یا میرا دادا غصے والا تو میں بھی غصے والا. تو آج کے سائنٹسٹ جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن ایک ہے, اس کے اندر ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں جن کی زندگی اسی میں گزر گئی, اینگر مینجمنٹ کو پڑھتے ہوئے گزر گئی کہ غصے کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب کا نام ڈاکٹر چارلز فیل برگر تھا, امریکی ڈاکٹر. زندگی اس نے غصے کے اوپر تحقیق کی کہ انسان کو غصہ آتا کیوں ہے, کیا اس کا غصہ جو ہے وہ واقعی جینیٹیکلی ہے, یعنی اس کو آبائی طور پہ ورثے میں یہ غصہ ملا ہے, یا کیا غصہ جو ہے اس نے خود پیدا کیا ہے. تو اس نے کہا کہ میری ریسرچ کے مطابق یہ جو بچوں کے اندر چھوٹے بچوں میں غصہ ہوتا ہے یہ ان کو ممکن ہے وراثت سے ملتا ہے, مگر وہ غصہ بھی کنٹرولیبل ہے. اس کو بھی کنٹرول نہیں کریں گے تو ایسا بندہ پورے معاشرے کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دہ بندہ بنے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ کسی کو بھی اجازت نہیں کہ وہ غصہ جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کی تدبیریں استعمال نہ کرے. تو انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا جس کا نام لکھا تھا لیٹنگ اٹ رپ, کہ غصے کو بس اڑا کے غصے کو رکھ دینا, خوب غصہ نکالنا. اس نے کہا اس کا کسی کے پاس بھی جواز نہیں ہے, کوئی بھی یہ جواز یہ لائسنس نہیں لے سکتا کہ میرے پاس لائسنس ہے دوسروں کو تکلیفیں اور دکھ دینے کا. بلکہ اس نے غصے کی مینجمنٹ کی ٹیکنیکس لکھی کہ یہ چیزیں کریں گے تو اس سے غصہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, یہ غصہ جو ہے وہ دب جائے گا. اس نے کہا چاہے یہ آپ کے اندر غصے کا عنصر والدین کی وجہ سے ہو, یا چاہے آپ کا غصے کا عنصر جو ہے وہ آپ کی اپنی وجہ سے ہو, غصے کو مینج کرنا, غصے کو دبانا جو ہے وہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اس نے کہا کہ بہت ہی تھوڑا ایسا ہوتا ہے کہ غصہ جو ہے وہ والدین کی طرف سے آتا ہے. جو بہت زیادہ غصے والے لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور پہ زندگی بھر اپنے غصے کو نکال نکال کے زیادہ غصے والے لوگ بنے ہوتے ہیں. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ جی غصے کو دبایا کرو. یہ جو غصے کا مرض ہے نا, اس کو کہتے ہیں کنٹیجیس ڈیزیز, یہ متعدی مرض ہے. عام طور پہ انسان غصہ کرتا اپنے قریبیوں پہ ہے, بیوی پہ کرے گا سب سے زیادہ, یا بچوں پہ کرے گا, بھائی بہن پہ کرے گا, اور کچھ بےچارے بدبخت ہوتے ہیں والدین پہ کرتے ہیں. تو قریبیوں پہ کرتا ہے, نوکروں پہ کرتے ہیں. تو غصہ عام طور پہ انسان اپنے قریبیوں پہ کرتا ہے, اس غصے کی وجہ سے سارے قریبی بھی غصے والے ہوتے ہیں. آپ اپنے نوکر پہ غصہ کریں, نوکر جا کے اور لوگوں پہ غصہ کر رہا ہوتا ہے. غصہ جو ہے وہ فوراً دوسرے کو غصے میں لے آتا ہے. تو اس غصے کو متعدی مرض کہا گیا, یہ کنٹیجیس ڈیزیز ہے. تو یہ عجیب و غریب بیماری ہے, اور اس بیماری سے بچنا یہ بے حد ضروری ہے. یہ انسان کی زندگی کو خراب کرتا ہے, انسان کے بڑھاپے کو بہت زیادہ خراب کرتا ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ اس سے توبہ نہیں کی گئی تو یہ آخرت کو بھی خراب کرتا ہے. یہ گناہوں میں بڑا گناہ ہے, بڑا گناہ ہے. غصے کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ جیسے جیسے غصہ بڑھتا ہے ویسے ویسے ناشکری بڑھتی ہے, یہ پہلا نقصان ہے. اور ناشکرے بندے کے لیے قرآن پاک میں اللہ نے وعدہ کر دیا کہ اس کو عذاب ملنا ہے, لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. یہ اللہ کا وعدہ ہے, غصے والے بندے کو عذاب ملنا ہے. تو جیسے جیسے غصہ بڑھتا ہے ویسے ویسے ناشکری بڑھتی ہے. یہ ممکن نہیں کہ بڑا شکر گزار بندہ ہو اور غصے والا بھی ہو. نہ اگر بہت شکر گزار بندہ ہے تو غصہ ختم. تو یہ ناشکری ہوتی ہے, یہ بڑھتی ہے غصے کے ساتھ. جیسے جیسے غصہ بڑھے گا ویسے ویسے ناشکری بڑھے گی, اور یہ شکر گزاری جو ہے یہ غصے کو کم کرتی ہے. اللہ تعالی کو جو انسان کی صفات میں بہترین صفاتیں لگتی ہیں وہ انسان کی شکر گزاری ہے. اس شکر گزاری کی اللہ تعالی نے بار بار تعریفیں کی, اس شکر گزاری پہ اللہ نے نعمتیں بڑھانے کا وعدہ کر دیا, لئن شکرتم لازیدنکم. اور شکر کو جو ہے وہ شکر گزاری کہا اور ناشکری کو کفر کہا. کہ یہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے ناشکری. تو اللہ تعالیٰ شکر گزاری کو پسند کرتے ہیں, انسان بھی شکر گزاری کو پسند کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے شکر گزار بندے کی نعمتیں بھی بڑھانی ہے, اللہ تعالیٰ نے شکر گزار بندے کے ساتھ رحمتوں کا معاملہ بھی کرنا ہے, آخرت میں بھی اس کو درجات ملنے ہیں, اللہ کا قرب بھی ایسے ہی بندے کو ملتا ہے. تو اللہ والوں کی بہترین بڑی نشانی شکر گزاری ہے. محمود غزنوی مسلمانوں کا بڑا بادشاہ گزرا ہے, نیک بادشاہ تھا, اور اس کا ایک غلام تھا, اس کا نام ایاز تھا. ایاز جو تھا اس سے بادشاہ کو بہت ہی محبت تھی, جتنے بھی وزیر تھے ان کو اتنا اعتماد بادشاہ نہیں کرتا تھا جتنا ایاز پہ اعتماد کرتا تھا. جتنا ایاز کے مشورے سنتا تھا اور اس پر عمل کرتا تھا اتنا کسی پہ بھی عمل نہیں کرتا تھا. ایاز اور محمود کا علامہ اقبال نے بھی تذکرہ اپنے اشعار میں کیا, فرمایا ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. تو علامہ اقبال نے بھی اس ایاز اور محمود کا تذکرہ کیا, مگر یہ بات کتابوں میں لکھی ہے کہ محمود کو ایاز پر بڑا اعتماد تھا, حتیٰ کہ جتنے بھی باقی وزرات تھے وہ اس سے جلتے تھے کہ یہ کیا بات ہے, ہم اس سے علم میں بھی زیادہ, ہم اس سے عمل, ہم اس سے خاندان میں بھی زیادہ, ہم اس سے روب دبدبے میں بھی زیادہ, یہ کل کا غلام اور بادشاہ اس کے مشوروں کو مانتا ہے. حتیٰ کہ ایک مرتبہ کسی وزیر نے کہہ دیا بادشاہ سلامت کیا ہو گیا آپ, ایک غلام کے مشوروں کو اتنی آپ اہمیت دیتے ہیں, ہم وزراء آپ کے, ہمارے مشوروں کو کوئی اہمیت نہیں. تو بادشاہ نے کہا بتاؤں گا ایک مرتبہ. تو بادشاہ نے بات کو تھوڑا سا ختم ہونے دیا اور پھر ایک مرتبہ پھل منگوایا. ایک وہ پھل جو تھے جیسے سٹرس کا پھل ہوتا ہے نا, گریپ فروٹ کا پھل ہوتا ہے, بہت ہی کڑوا ہوتا ہے. تو اس علاقے میں بھی ایسے پھل تھے جو کہ بہت کڑوے, اس سے بھی زیادہ کڑوے پھل تھے. تو خوب وہ پھل منگوائے, سارے وزراء کو بھی بلایا, دربار کے سارے لوگوں کو بھی بلایا, بلا کے سب کو ایک ایک وہ پھل دیا اور چھری دی. ایاز کو بھی بلایا, اس کو بھی پھل دیا اور کہا کہ جی میرے سامنے کاٹو اور چکھو اس کو کیسا لگ رہا ہے. سب نے اس پھل کو کاٹا اور چکھا اور زبان پہ لگایا, اور لگاتے ہی کچھ نے کہا بادشاہ سلامت تو بہت ہی کڑوا ہے. کسی نے کہا بادشاہ سلامت یہ تو ہمیں نہیں کھلانا چاہیے تھا, کسی نے کہا بادشاہ سلامت بہت ہی تکلیف دہ یہ پھل ہے, ہر ایک نے کہا کہ بادشاہ سلامت بہت ہی یہ پھل تو کسی قابل ہی نہیں ہے. ادھر بادشاہ کی نظر ایاز پہ گئی تو ایاز صاحب جو ہیں وہ مزے سے اس پھل کو کھا رہے ہیں. بادشاہ کہنے کہا کہ ایاز تمہیں یہ پھل کڑوا نہیں لگا؟ ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت کڑوا تو لگا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا تو پھر اس طرح کھائے, اتنی رغبت سے کھائے جا رہے ہو. اس نے کہا بادشاہ سلامت میں بھی سوچ رہا تھا چھوڑ دوں اس کو کھانا, مگر میرے دل میں یہ بات آئی کہ زندگی بھر آپ نے اتنا کھانا دیا ہے مزے مزے کے, تو ان کو کھا کے میں نے کبھی بھی اتنا شکر ادا نہیں کیا, آج جو آپ نے یہ کڑوا پھل دے دیا اس کو چھوڑتے ہوئے مجھے شرم آ رہی تھی, اس لیے میں نے سوچا کہ اس کو بھی اسی رغبت سے کھاؤں گا. تو بادشاہ نے اپنے وزراء کو بتایا کہ یہ وجہ ہے کہ مجھے یہ ایاز زیادہ پسند ہے, کہ اس میں شکر گزاری ہے. تو شکر گزاری انسان کو بھی پسند ہے, شکر گزاری اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے. یہ غصے والا شخص ہوتا ہے نا, اس کا غصہ جیسے جیسے بڑھے گا اس کی ناشکری بھی بڑھتی جائے گی. تو یہ غصہ ایسا مرض ہے, پہلا نقصان غصے کا وہ جو کہ انسان کو جہنم کے گڑھے میں ڈالتا ہے, اور وہ ہے ناشکری. جتنی بدتعریفی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی, جو سب سے بڑی ناراضگی بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو تھی وہ یہ ناشکری تھی. اس لیے بار بار قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل تذکرہ تو کیا کرو ان نعمتوں کو جو ہم نے تم پہ کی تھی. تو جو سب سے بڑی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی بنی اسرائیل سے وہ یہ ناشکری. تو غصہ جیسے بڑھتا ہے ناشکری بھی بڑھتی ہے. تو غصے کا پہلا نقصان یہ کہ غصہ جنم دیتا ہے ناشکری کو. ہر وقت انسان جو ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے میرے ساتھ صحیح نہیں ہوا, میں خوش نہیں ہوں, کیوں میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ تو غصے والا انسان ناشکرا ہوتا ہے. اور غصے کے نقصانات میں دوسرا نقصان یہ ہے کہ غصے والا شخص جیسے جیسے غصہ بڑھتا جاتا ہے اس کی بے وقوفی بڑھتی جاتی ہے. ذہنی طور پہ وہ بے وقوف بنتا جا رہا ہوتا ہے, اس کی عقل جو ہے وہ معوف ہوتی جا رہی ہوتی, ختم ہوتی جا رہی ہوتی ہے. یہ غصے والے بندے کا معاملہ ہے. غصے والا بندہ جو ہے اس کے اندر بے وقوفی ہوتی ہے. چنانچہ بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ شرمندگی والے کام کرتا ہے, اس کو خود کو بھی پھر شرمندگی کئی مرتبہ ہوتی ہے. یہ بھی بڑی نعمت ہے کہ انسان کو شرمندگی ہو جائے اپنے کاموں پہ. تو غصے والا شخص جو ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس کی بے وقوفی جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے. ایک جگہ اس عاجز کا جانا ہوا, کسی نے دعوت دی تھی, جس نے دعوت دی اس نے بلایا, جیسے مہمان نوازی ہوتی ہے مہمان نوازی کی, کھانا بھی سامنے رکھا, محبت کی باتیں بھی کی, خوشی کا اظہار بھی کیا, مگر طبیعت کے غصے والے تھے. تو ہمیں تو بہت زیادہ نہیں پتا تھا, مگر ان کا چھوٹا پوتا آیا وہاں پہ, آ کے ان کے برابر میں بیٹھا جیسے پوتے دادا کے پاس بیٹھتے ہیں, بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی ریزن کے زوردار تھپڑ اس کو لگا دیا ہمارے سامنے. پھر ان کو شرمندگی بھی ہوئی کہ وہ حضرت کے سامنے تھپڑ لگا دیا, مگر ان کی طبیعت جو تھی وہ ایسی تھی کہ غصے میں وہ ہر وقت غصے میں رہتے تھے, گھر میں جو بھی سامنے آتا اس کو تھپڑ لگا دیتے, اور یہ طبیعت ایسی بنی ہوئی تھی, اور یہ شرمندگی والا کام گھر آئے ہوئے مہمان کے سامنے ہو گیا. تو غصے والے بندے کا جو ہے ایک کام یہ ہوتا ہے کہ اس سے بے وقوفی والی حرکتیں ظاہر ہوتی ہیں. چنانچہ ایک عورت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے شکایت کی کہ اللہ کے نبی میرا شوہر غصے میں مجھے بہت مارتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کو شرمندہ کیا کہ تجھے شرم نہیں آتی, رات کو اس کے ساتھ بوسوں کنار کرتا ہے اور پھر دن میں تو اسے مارتا ہے, یہ دونوں چیزیں کس طرح چل سکتی ہیں؟ تو غصے والا آدمی سے بے وقوفی ظاہر ہوگی, شرمندگی والے کام ظاہر ہوں گے, بلکہ غصے والے آدمی کی محبت جو ہے نا وہ بھی غصے والی ہوگی. یہ عجیب بات ہے. چنانچہ غصے والے آدمی جو ہے وہ محبت کا اظہار بیوی سے کرے گا اور کہے گا کہ سردی زیادہ ہے, اگر سویٹر نہیں پہنے گی تو میرے گھر سے نکل جا. یہ اس کا انداز محبت ہے, سبحان اللہ. دوائی نہیں لے گی تو تجھے تین طلاق, سبحان اللہ. یہ محبت کا انداز ہے. تو غصے والے آدمی کی محبت بھی غصے والی ہے. تو غصے والے آدمی سے بے وقوفی والے عمل خوب ظاہر ہوں گے, ایسی چیزیں جس کی وجہ سے سارے پریشان ہو جائیں گے اس سے ظاہر ہوں گے. تو غصے والے آدمی کو پہلا نقصان یہ کہ غصے والا آدمی ناشکرا ہوتا ہے, اور دوسرا یہ کہ غصے والے آدمی کا غصہ جیسے جیسے بڑھتا جائے گا اس کی بے وقوفی اور شرمندگی والے کام بھی بڑھتے جائیں گے. اور غصے والے آدمی کی تیسری نشانی یہ ہے کہ غصے والا آدمی اللہ سے بہت دور ہوتا ہے. ہمارے چند ساتھیوں کا تجربہ ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے بھی یہ دیکھا, یہ ساجز نے بھی یہ دیکھا ہے کہ جو بندہ غصے والا ہوتا ہے اس کو فجر میں کبھی بھی استقامت نہیں ملتی, اس کو عبادات پہ کبھی استقامت نہیں ملتی, بلکہ سچی بات یہ کہ اس کو عبادت کا کبھی شوق ہی نہیں ملتا. اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عبادت کا شوق اور عبادت کا مزہ کیا ہے. تو غصے والے آدمی کو اللہ تعالی سے بہت ہی دور کر دیا جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے عبادت کی تو ہم نے بہت ہی اچھا کام کیا, ہم نے کوئی بڑا زبردست اچیومنٹ کی, مگر سچی بات یہ ہے کہ یہ عبادت, ہم کوئی بڑا کام کسی پہ احسان نہیں کرتے, یہ عبادت اللہ کی طرف سے دی ہوئی سعادت ہے. یہ عبادت جو ہے اللہ سے ہم کلامی ہے, اور بادشاہوں سے ہم کلامی تو سعادت ہوتی ہے. آج دنیا کے کسی بادشاہ سے ہمیں ملاقات کا موقع مل جائے تو ہم کہیں کیا بات ہے جی, ہمیں بادشاہ نے بلایا ہے, صدر صاحب نے بلایا ہے جی. اور وہ جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, اس پوری کائنات کا بنانے والا, اس بڑی کائنات کا بنانے والا, تو اس کے ساتھ یہ جو اس کی عبادت کرنا, یہ اس کے ساتھ بات چیت ہی ہے, یہ اس کے ساتھ ملاقات ہے, تو بڑی سعادت ہے. تو یہ سعادت ہر ایک کو نہیں دی جاتی ہے. تو یہ غصے والا بندہ ہوتا ہے, اس سے یہ سعادت چھین لی جاتی ہے, اس کو یہ سعادت دی نہیں جاتی. وہ زندگی بھر کوشش بھی کرتا رہے گا نا, جب تک یہ غصہ ختم نہیں کرے گا اس کو عبادت کی سعادت ملے گی نہیں. تو غصے والا بندہ جو ہے وہ اللہ سے بڑا دور ہوتا ہے. سچی بات یہ ہے کہ غصے والا بندہ جو ہے وہ باطنی بیماریوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے. اس کے اندر تکبر بھی زیادہ ہوتا ہے, اس کے اندر حرص بھی زیادہ ہوتی ہے, اس کے اندر بدگمانی بھی زیادہ ہوتی ہے, اس کے اندر ناشکری بھی زیادہ ہوتی ہے, اس کے اندر تمام باطنی بیماریاں جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں. دنیا کی محبت بھی زیادہ ہوتی ہے, خود غرضی بھی زیادہ ہوتی ہے. تو یہ باطنی بیماریوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے یہ غصے والا بندہ. اس لیے جب تک اس غصے سے جلدی جلدی جان نہیں چھڑائیں گے نا, یہ غصہ جو ہے یہ انسان کی زندگی کو خراب کرتا رہے گا. کسی دانا کا قول ہے کہ غصہ اصل میں کسی اور کی غلطی کی سزا اپنے آپ کو دینا ہے. یہ جب انسان غصہ نکالتا ہے تو غصہ کسی کی غلطی پہ ہی نکالتا ہے نا, تو غصہ یہ جو نکالنا ہے یہ کسی اور کی غلطی کی سزا اپنے آپ کو دینا ہے. چنانچہ یہ جو ڈاکٹر چارلز اسپیلبرگر اینگر مینجمنٹ میں جنہوں نے پی ایچ ڈی کی, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی غصہ جب آئے تو اپنی انوائرمنٹ بدل لیا کرو, جس جگہ سے ہو اس جگہ سے کہیں اور چلے جاؤ. اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 14,000 سال پہلے یہ اینگر مینجمنٹ سمجھا دی تھی کہ جب غصہ آئے تو کسی اور جگہ چلے جایا کرو, لیٹے ہو تو کھڑے ہو جایا کرو, بیٹھے ہو تو لیٹ جایا کرو, اپنے ذہن کو کہیں اور لگا دیا کرو. چنانچہ ان ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی اچھی بات, انہوں نے کہا جی اگر کسی ماں کو غصہ آتا ہے نا کہ میرا بیٹا اپنا کمرہ صاف نہیں کرتا ہے, تو اسے چاہیے کہ وہ کمرے کا دروازہ بند کر دیا کرے, غصہ نہ کیا کرے, غصے کو دبائے, غصے کے بغیر پھر کوشش کرے کہ کس طرح میں اپنے بچے کو سمجھاؤں کہ وہ اپنا کمرہ صاف کر لیا کرے, کہ غصے کے حالت میں صحیح فیصلے نہیں ہوتے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو شیطان اس کے جسم میں اس طرح دوڑ رہا ہوتا ہے جیسے جسم میں خون دوڑ رہا ہوتا ہے. اس کا ہر فیصلے میں بھی شیطان کا حصہ, اس کے ہر الفاظ میں بھی شیطان کا حصہ ہوتا ہے. اس لیے یہ غصے کی بیماری جو ہے اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے جی میں بڑا غصے والا, لوگ آج کل بڑا شو مارتے ہیں میرا غصہ بڑا تیز ہے, یہ کوئی شو مارنے والی چیز ہے. یہ غصہ جو ہے یہ تو ختم کرنے والی چیز ہے. جتنا جلدی ختم ہو جائے اس کو ختم کیا جائے, جتنا جلدی اس پہ قابو پائیں گے اتنی بہتر زندگی گزرے گی, اتنا بہتر بڑھاپا گزرے گا. غصے والا بوڑھا جو ہے وہ سب سے زیادہ قابل رحم ہوتا ہے, کہ اس بندے کے قریب کوئی نہیں جانا چاہتا ہے, اس بندے سے بات کوئی نہیں کرنا چاہتا, اس بندے سے کوئی تعلق رکھنا ہی نہیں چاہتا ہے. کیونکہ غصے والا بندہ آگ ہوتا ہے, پتہ نہیں کس وقت کس کو بے عزت کر دے. تو لوگ کہتے ہیں جی اس سے دور ہی رکھو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شخص میں کوئی خیر نہیں ہے جس سے لوگ محبت نہ کریں اور وہ لوگوں سے محبت نہ کریں. تو یہ غصے والا بندہ جو ہے یہ بہت ہی خیر سے خالی بندہ ہوتا ہے, یہ اللہ سے بہت دور ہوتا ہے, اللہ سے تعلق کی اس کو بھنک بھی نہیں پڑی ہوتی ہے. اس لیے اس غصے کو مینج کر لینا, اس غصے کو ختم کرنا یہ بہت ضروری ہے. تو غصے والے بندے کے تین نقصانات بتا دیے کہ جیسے جیسے غصہ بڑھتا ہے ناشکری بڑھتی ہے, جیسے جیسے غصہ بڑھتا ہے انسان کی بے وقوفی بڑھتی ہے, اور جیسے جیسے یہ غصہ بڑھتا ہے انسان اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے. اسی طرح غصے والے بندے سے مسائل کے حل کی امید بھی رکھی جا سکتی ہے. اگر کسی کا تنازع آپس میں ہے نا اور غصے والے بندے کو کہا جائے کہ جی آپ اس کو حل کر دیں تو وہ خود لڑ پڑے گا ان کے ساتھ. تو غصے والا مسائل کے حل کرنے والا نہیں ہے, وہ مسائل کو پیدا کرنے والا ہی ہے. بلکہ کسی کام میں اس کو لگا دیا جائے جہاں دو چار لوگ مل کے وہ کام کریں اور یہ بھی اندر ہوگا تو وہ کام ہی نہیں ہو سکتا. وہ ہر ایک سے لڑتا جو رہے گا, ہر ایک بات پہ اسے غصہ آتا رہے گا, ہر ایک بات پہ اس کو تنازع اور اس کو اس میں ڈس اگریمنٹ ہوگا. تو غصے والا بندہ جو ہے وہ مسائل کے حل کرنے والا نہیں بن سکتا, وہ مسائل کے پیدا کرنے والا بن سکتا ہے. اس لیے اس غصے سے جان چھڑوانا یہ بے حد ضروری ہے, ہر ایک کے لیے ضروری ہے. غصے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے, اس غصے کو لے کے اگر اس دنیا سے چلے گئے تو ہم سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ مسکین وہ شخص ہوگا جو نیکیاں لے کے تو آئے گا مگر اس نے دوسروں کے حقوق پامال کیے ہوں گے اور لوگ اس کی ایک ایک کر کے نیکیاں لے جائیں گے حتیٰ کہ اس کے پاس کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی. یہ قیامت کے دن سب سے زیادہ مسکین انسان ہوگا کہ جو لے کے تو نیکیاں آیا تھا مگر اس کے نیکیاں اس کے پاس رہتی نہیں, اس کے غصے کی وجہ سے اس نے ہر ایک کے حقوق پامال کیے. اور کچھ جگہ ایسی ہیں کہ جہاں اگر غصہ کیا تو قیامت میں جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا, کہ ممکن نہیں ہے کہ انسان نہ جلے. اور وہ ہے والدین کے ساتھ غصہ کرنا, کہ جو آج کا نوجوان سمجھتا ہے نا کہ میں والدین پہ غصہ کر سکتا ہوں, یہ والدین پہ غصہ کرنا قرآن نے کہا کہ ان کو اف تک نہیں کہنا, ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. تو ان کو اف تک نہیں کہنا, اور اگر ان پر غصہ نکال رہے تو پھر جہنم کی آگ میں جلنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے پوچھا, ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی یہ والدین ہوتے کیا ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تیرے لیے یا تو جنت ہے یا تیرے لیے جہنم ہے. ان کو خوش کرے گا تو جنت میں جائے گا, یہ ناراض ہوں گے تو تو جہنم میں جائے گا. تو آج بڑی آرام سے والدین کا دل دکھاتے ہیں, ان پر غصے کا اظہار کرتے ہیں, اور والدین کیونکہ بڑھاپے میں ہوتے ہیں تو وہ آگے سے جواب نہیں دے سکتے. تو ٹھیک ہے وہ جواب نہیں دیں گے مگر اللہ تعالیٰ زبردست جواب دیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ اور مظلوم کی دعا میں کوئی پردہ نہیں ہوتا. والدین کو ناراض کرنے والے صحابی, اللہ کے نبی کے صحبت یافتہ وہ صحابی جو اس امت کے بڑے سے بڑے ولی سے بھی زیادہ افضل درجے کے ہوتے ہیں, وہ صحابی آخری وقت پہ ان کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوا. نبی علیہ السلام نے ان کی ماں سے پوچھا کہ تو ان سے ناراض ہے؟ تو اس ماں نے کہا ہاں میں اس سے ناراض ہوں. تو جس نے والدین پہ غصہ کیا اس کی شکاوت میں کوئی شک باقی نہیں ہے, اس کی بدبختی میں کوئی شک باقی نہیں ہے. تو عام طور پہ غصے والا انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے کہ جی میں جس پہ بھی غصہ کرنا چاہوں بھائی میرا غصہ بڑا تیز ہے, سب کو پتا ہونا چاہیے میرا غصہ بڑا تیز ہے. بھائی سب کے پتا ہونے سے غصہ بڑا تیز ہے کیا ہوتا ہے؟ اس غصے سے اگر توبہ نہیں کی, یہ غصے والا شخص جو ہے جتنے بھی گناہ کرنے والے ہیں نا ان سب میں سب سے زیادہ اس کو توبہ کرنی چاہیے, اس کو صبح شام توبہ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ سب سے بڑی بیماری میں مبتلا ہے. یہ جو غصے والی صفت ہے یہ جانوروں والی صفت ہے, یہ جو بے جا غصہ آ جانا ہوتا ہے یہ انسانوں میں تھوڑی, یہ تو جانوروں میں زیادہ ہوتا ہے. اور کئی مرتبہ انسان غصے میں ایسے لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا, ہر چھوٹی بڑی چیز پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے. تو یہ غصہ انسان کو کھوکھلا ترین بنا دیتا ہے, بے وقوف بھی بنا دیتا ہے, بیماریوں کو مجبوعہ بھی باطنی بیماریوں کو مجبوعہ بنا دیتا ہے. آج کی سائنس کہتی ہے کہ غصے کرنے والا بندہ جو ہے وہ ظاہری بیماریوں میں بھی آ جاتا ہے. تو قابل رحم بڑھاپے والا بندہ ہوتا ہے یہ. چنانچہ آج کی ریسرچ کہتی ہے کہ جو سٹریس ہے اور ڈپریشن ہے اور انگزائٹی ہے اور دل سے ریلیٹڈ بیماریاں ہیں اور بلڈ پریشر کی بیماری ہے, یہ زیادہ ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کا غصہ زیادہ ہوتا ہے. تو غصے کا ایک نقصان یہ ہے کہ انسان کو ظاہری بیماریاں بھی ملتی ہیں. اس لیے اس غصے سے توبہ کرنی چاہیے, خوب توبہ کرنی چاہیے. اگر کسی چیز کے معاملے میں اللہ کے سامنے انسان کو رونا چاہیے وہ یہ غصہ ہے کہ کاش یہ میرا غصہ ختم ہو جائے. اس سے بڑھ کے بدبختی نہیں ہے کہ انسان غصہ والا ہو کے اس دنیا سے جائے. غصے کا حل کیا ہے جی؟ غصے کا سب سے بڑا حل اللہ کی یاد ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذکر اللہ شفاء القلوب, یہ جو اللہ کی یاد ہے یہ دلوں کی شفا ہے. اس اللہ کی یاد نے جہاں اور بیماریوں دلی بیماریوں کو دور کرنا ہے وہاں یہ غصے کو بھی دور کرنے کے لیے کافی ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ میں ساؤتھ افریقہ گیا اور ساؤتھ افریقہ میں ایک شیخ الحدیث صاحب تھے, ان سے ملاقات ہوئی. ان شیخ الحدیث صاحب نے بیعت کی اور بیعت کرنے کے بعد بتایا کہ جی کچھ میرے اندر بیماریاں ہیں, جیسے مرید اپنے شیخ کو بتاتا ہے. اس میں انہوں نے بتایا کہ جی مجھے غصہ بھی بہت آتا ہے. ہمارے حضرت نے ان کو تلقین کی کہ جی یہ نقشبندیاں اسباق ہیں, ان کو کریں, ان کو کرنے سے آپ کی یہ باطنی بیماریاں ختم ہوں گی, غصہ بھی ختم ہوگا. فرماتے ہیں کہ دو تین مرتبہ ملاقات ہوئی اور میں ان کو تلقین کرتا رہا کہ ذکر کے اندر آپ نے ناغہ نہیں کرنا ہے, اس کو پابندی سے کرنا ہے. یہ ذکر میں اللہ نے تاثیر رکھ دی, اللہ کے محبوب نے فرما دیا کہ ذکر نے تمہاری باطنی بیماریوں کو ختم کرنا ہے, تو آپ نے اس میں ناغہ نہیں کرنا اگر آپ مخلص ہیں, چاہتے ہیں کہ یہ اندر کی بیماریاں ختم ہو جائیں. وہاں فرماتے ہیں کہ اس نے بڑی کوشش کی. شیخ الحدیث تھے, سمجھتے بھی تھے, علم والے بھی تھے, تو اللہ نے فہم فراست اس علم کی برکت سے دی ہوئی تھی, تو انہوں نے واقعی ٹھان لی کہ اب میں نے اس ذکر میں ناغہ نہیں کرنا. فرماتے ہیں کہ چند مہینے بعد جب پھر ساؤتھ افریقہ جانا ہوا تو پہلے دن ہی یا جاتے ہی شروع کے چند دنوں میں ہی انہوں نے میری گھر پہ ایک دعوت کی اور بہت ہی زبردستی لے گئے. بہت سارے پروگرام تھے, مصروفیت تھی, اس میں نکال کے مجھے گھر لے گئے کہ جی آنا ضروری ہے. تو گھر ہم ان کے چلے گئے اور جا کے پوچھا کہ اتنا حضرت آپ نے جو زبردستی کر کے یہ دعوت کی تو اگلی سفر پہ بھی کر سکتے تھے, تھوڑے دنوں بعد کر سکتے تھے, کیوں اتنی آپ نے زور و شور کے ساتھ زبردستی کر کے جو دعوت کی؟ انہوں نے کہا حضرت جب میں آپ سے بیعت ہوا نا تو گھر پہ آ کے بیوی کو بتایا کہ جی میں بیعت ہو گیا ہوں حضرت سے. بیوی نے کہا کہ تیرے شیخ کو تو میں شیخ اس وقت مانوں گی جب تیرے غصے کو کم کرے, پھر تو میں مانوں کہ یہ شیخ ہے, اور جو تیرے غصے کو نہیں کم کر سکے تو پھر مجھے کیا فائدہ اس کا. تو کہنے لگے کہ یہ دو تین مہینے میں میری اس بیوی نے اتنا زیادہ اس چینج کو میرے اندر دیکھا, اس غصے میں کمی دیکھی کہ یہ جو دعوت کی ہے زبردستی کی یہ میں نے نہیں کی ہے, میری بیوی نے آپ کی ہے. تو ذکر نے انسان کے غصے کو جو ہے وہ کم کرنا ہے. جس نے پابندی سے ذکر کیا اس کے غصے میں کمی آئے گی اور غصے کرنے والے بندے کو توبہ بھی کرنی چاہیے. سب سے زیادہ توبہ کی ضرورت اگر کسی کو ہے وہ غصے والے کو ہے, اس لیے اس کو صبح شام توبہ کرنی چاہیے. یہ غصہ وہ بیماری ہے کہ اس کو پیچھے کرنے کے لیے توبہ کی بڑی مقدار چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ اس نے بہت ساری بیماریوں کو اور پیدا کر لیا ہوتا ہے, بہت ساری گڑبڑیں کروا دی ہوتی ہیں, بہت سارے گناہ کروا دیے ہوتے ہیں. تو انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کہت آیا اور بارش ہو ہی نہیں رہی تھی, لوگ بھی پریشان, جانور بھی مر رہے ہیں, فصلیں بھی مر رہی ہیں, لوگوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ فرمائیں کیا کریں. انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرتے ہیں, سارے جمع ہو جاؤ. سارے جمع ہو گئے اور مل کے سب اللہ سے دعا کرتے ہیں. مل کے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی بھیجی, اے میرے پیارے موسیٰ, یہ جو گاؤں والے ہیں ان میں ایک شخص ہے جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے, 40 سال سے میرا مقابلہ کر رہا ہے, اس پر میں اتنا ناراض ہوں کہ میں نے اس کی وجہ سے رحمت روکی ہوئی, اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی ہے کہ جی ہمارے ان سارے اس لوگوں میں ایک بندہ ہے جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے, 40 سال سے اللہ کا مقابلہ کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ نکل جائے, اس کی وجہ سے ہم سب پہ پریشانی آئی ہوئی ہے, اور جب تک وہ اس مجمع میں ہے, جب تک وہ ہے ہمارے درمیان, اس وقت تک اللہ تعالیٰ بارش نہیں برسائے. اب یہ جو بندہ جو 40 سال سے گناہ کر رہا تھا, اسے خود تو پتا تھا کہ میں کر رہا ہوں, وہ اس انتظار میں تھا کہ شاید کوئی اور بھی ہوگا, ہو سکتا ہے وہ نکل جائے تو میری جان چھوٹ جائے, لوگوں کو نہ پتا چلے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں. مگر وہ دیکھتا رہا کہ کوئی بھی نہیں نکلا, اور اسے پتا تھا کہ میں ہی ہوں, 40 سال سے اللہ کا مقابلہ میں ہی کر رہا ہوں. تو جب کوئی نہیں نکلا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا شروع کیا, اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما, اے اللہ اگر اب میں نکل گیا تو سب کو پتا چل جائے گا کہ میں وہ بدبخت ہوں جو 40 سال سے اللہ کا مقابلہ کر رہا ہوں. تو بڑا رویا, دل میں اس کو بڑی شرم آئی. اس نے کہا اے اللہ 40 سال تک تو نے میری بات لوگوں پہ نہیں کھولی تھی, آج تو میں توبہ بھی کر رہا ہوں, ارادہ کر رہا ہوں کہ اب نہیں کروں گا, آج تو کیسے لوگوں پہ میری اس بات کو کھول دے گا. اللہ تعالیٰ نے اس توبہ کو قبول فرمایا اور بارش نازل ہو گئی. سارے بڑے خوش ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران کہ اللہ ابھی تو مجمع میں سے کوئی نکلا ہی نہیں, آپ نے بارش نازل فرما دی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں, جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی اسی کی وجہ سے بارش ہو گئی, ہمیں اس کے توبہ کا انداز پسند آ گیا. موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے خوش. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ مجھے بھی بتا دیں کہ وہ کون ہے بندہ جس کی توبہ کو آپ نے قبول فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیارے موسیٰ, 40 سال تک ہم نے اس پہ پردہ رکھا, تو آج ہم اس کا پردہ نہیں چاک کریں گے, جائیں میں آپ کو بھی نہیں بتاتا کہ کس کی میں نے توبہ کو قبول کیا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم توبہ کریں. جب انسان کے توبہ کرنے سے شہر پر رحمت نازل ہو سکتی ہے, تو توبہ کرنے سے انسان کے دل پہ رحمت کیوں نہیں نازل ہوگی. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ آج کی اس مجلس میں اپنے گناہ سے سچی پکی توبہ کریں. اللہ تعالی ہمیں بخشے ہوئے گناہ گاروں کی قطار میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات مراقبہ کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سب کچھ.
رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا, جے ہک قطرہ مل جائے مینو کم بڑھ جاوے میرا, جے ہک قطرہ مل جائے مینو کم بڑھ جاوے میرا. عدل کرے تے کمب دے جاوڑ اچیا شان والے، فضل کرے تے بخشے جاوڑ میں جے وی مکالے، فضل کرے تے بخشے جاوڑ میں جے وی مکالے، ویکھا جے میں املا دیول تے کچھ نہیں میرے پلے، ویکھا جے تیری رحمت دیول تے بلے بلے بلے، ویکھا جے تیری رحمت دیول تے بلے بلے بلے، مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکا پا وے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نالاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نالاوے، سن فریاد میرے سونے آ اللہ تے میں ہور سناوا کینو، تیرے جیا میرا ہور نہ کوئی، میرے جے لکھ تینو، تیرے جیا میرا ہور نہ کوئی، میرے جے لکھ تینو، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ہک قطرہ مل جائے مینو کم بڑھ جاوے میرا، جے ہک قطرہ مل جائے مینو کم بڑھ جا وے میرا۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دعا کر لیجیے، سبحان ربی الال الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما، میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، میرے مالک در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، میرے مالک جگ ہسائی سے محفوظ فرما، اے اللہ اپنی رحمت حاصل ہو جانے کے بعد اے اللہ رحمت سے دور ہونے سے محفوظ فرما، میرے مالک اپنی رحمتوں کا سایہ نصیب فرما، اے اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ تھا، میرے مالک ہماری آج کی اس توبہ کو قبول فرما، اللہ آج کی اس توبہ کو قبول فرما، میرے مالک تیرے کمزور بندے ہیں اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ رات توبہ کرتے ہیں صبح توبہ توڑ بیٹھتے ہیں، اے اللہ صبح توبہ کرتے ہیں رات پھر توڑ بیٹھتے ہیں، میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ اپنے کمزور بندے پر رحمت کی نگاہ فرما، اے اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے تو فضیل بن ایاز جیسے ڈاکوؤں کے سردار کو آپ اپنے اولیاء کا سردار بنا دیتے ہیں، اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے تو بشر حافی جیسے شرابی کو آپ اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں، اے اللہ ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجیے، اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، میرے مالک اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اے اللہ ہمارے لیے اپنی اصلاح مشکل ہے، اللہ آپ کے لیے اصلاح کرنا آسان، میرے مالک ہمارے اس دل کو اس دل کی اصلاح فرما، اللہ ہمارے اس دل کو بیماریوں سے پاک فرما، اے اللہ اپنی رحمت کی نگاہ فرما، اے اللہ اپنے کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ ہم نے جن کے بھی حقوق پامال کیے میرے مالک ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اللہ جو گناہ دن میں کیے انہیں معاف فرما، اللہ جو گناہ راتوں میں کیے انہیں معاف فرما، اللہ جو گناہ چھپ کے کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما، اور اے اللہ جو گناہ محفلوں میں کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما، اللہ جو گناہ یاد ہیں میرے مالک ان گناہوں کو بھی معاف فرما، اور اے اللہ جو گناہ کر کے بھول گئے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما، اے میرے مالک ہم گناہوں کی نجاست میں لکھڑے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، یا ارحم الراحمین ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ ماں جب اپنے بچے کو نجاست میں لکھڑا دیکھتی ہے وہ اس سے نفرت نہیں کرتی، اللہ اسے دھو لیتی ہے سینے سے لگا لیتی ہے، میرے مالک آپ بھی ہمیں گناہوں کی نجاست میں دیکھ رہے ہیں، اللہ آپ بھی نفرت نہ فرمائیں، میرے مالک دھو دیجئے، اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے، اللہ جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں میرے مالک ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ ہمارے
ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما. اللہ در سے دور نہ فرما. اے اللہ آپ کے تو ہمارے جیسے عربوں ہیں میرے مالک, ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں. اللہ اپنے در سے دور نہ فرما. میرے مالک اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما. اے اللہ اس بندے پہ کوئی حسرت نہیں جو کسی اور در سے خالی ہاتھ اٹھ جائے. اللہ حسرت تو اس پر ہے جو یہاں آپ کے در پہ حاضر ہوا اور یہاں سے بھی خالی ہاتھ اٹھ گیا. اللہ خالی ہاتھ اٹھنے سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم تیرے فقیر ہیں, اے اللہ تیرے مسکین ہیں. اللہ آپ نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ صدقات تو فقراء اور مساکین کے لیے ہیں. اے اللہ جب ہمیں حکم ہے کہ فقیروں اور مسکینوں کو صدقہ دینا ہے تو اے اللہ آپ بھی مغفرت کا صدقہ دے دیجیے. اللہ آپ بھی ہم فقیروں پہ مغفرت کا صدقہ دے دیجیے. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے. اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما. اللہ جیسا آپ ہم سے راضی ہوتے ہیں میرے مالک ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ میں بڑی دور سے آیا ہوں اور بڑی دیر سے آیا ہوں. اے اللہ بڑی دیر سے آیا ہوں. میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ اپنے در سے دور نہ فرما. اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما. اللہ ہمارے انگ انگ میں اپنی محبت پیدا فرما. اے اللہ اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت پیدا فرما. اے اللہ اپنے نیک بندوں کی سچی محبت پیدا فرما. اے اللہ نماز کی حضوری نصیب فرما. اللہ سجدے کا سرور نصیب فرما. اے اللہ رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما. اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو نے انکار نہیں کرتا. اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے محبت بھرے سجدے کرتے ہیں, تو ان کے تذکرے اپنے فرشتوں میں کرتا ہے. میرے مالک ہمیں بھی ان میں شامل فرما. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما. اے اللہ ہم آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. اے اللہ صرف اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہیں. میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما. اے اللہ ہمارے اس نفس کو نفس مطمئنہ بنا. اللہ اس نفس کو نفس مطمئنہ بنا. اے اللہ ہمیں اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما. اللہ آپ کو راضی کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائے. اے اللہ راضی ہو جا. اے حنان راضی ہو جا. اے منان راضی ہو جا. اے میرے مالک راضی ہو جا. اے اللہ راضی ہو جا. اے اللہ راضی ہو جا. اللہ رحمت کا معاملہ فرما. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما. اے اللہ اپنے کرم کے فیصلے فرما. میرے مالک جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما. اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جو کاروبار کی وجہ سے پریشان اے اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما. اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان اے اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما. اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما. اللہ اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما. اور اے اللہ جو صحت کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما. اور اے اللہ جو اپنے باطن کی وجہ سے پریشان میرے مالک ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما. اے اللہ بچہ جب پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے, اور بندہ جب پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے. اے بے قصوں کے دستگیر, اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے, اے گناہگاروں کے گناہوں پر اپنی رحمت کی چادر ڈال دینے والے, میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما, اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما. اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا, اے اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما. اللہ جو دور بیٹھے ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں, میرے مالک ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما. میرے مالک ہمارے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمیں تمام باطنی بیماریوں سے نجات عطا فرما. اللہ آپ نے خود قرآن پاک میں فرما دیا, وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اور تم سوالی کو انکار نہ کرو. اللہ ہم جیسے کمزوروں کو حکم دے دیا کہ سوال کرنے والے کو منع نہیں کرنا. اللہ ہم بھی تو آپ کے در پہ سوالی ہے. اللہ انکار نہ کیجئے, اللہ انکار نہ کیجئے. میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما, اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما, اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما. میرے مالک ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما, اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما. ربنا تقبل منا, اے اللہ ہمارے عزیز اقارب, رشتہ دار, مشائخ, اساتذہ, والدین, جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں, جو حیات ہیں, اللہ ان سب کی مغفرت فرما. اللہ جن کی مغفرت فرما دی, اپنے قرب کے اعلی درجات نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, تب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.